الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اس رب کریم کا ہم پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور آپ کی شفقتیں اور ہمدردیاں آپ کی محبتیں اور آخرت میں آپ کی سفارشیں اور شفاعتیں اس امت کو حاصل ہونے والی ہیں دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی امت کو فراموش نہیں فرمایا ہر وقت اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے گڑگڑاتے رہے جب کبھی کوئی نئی آیت نازل ہوتی جس میں کوئی نیا سبق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے بڑھ کر اپنی امت کی فکر میں لگ جاتے تھے قرآن کریم کی دو آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان دونوں ہستیوں نے اپنی امت کے لیے دبے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یوں عرض کریں گے اس مضمون کو قرآن کریم اللہ پاک نے پہلے سے اتار دیا کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم اے اللہ اگر آپ ان عیسائی گناہگاروں کو جو مجھے آپ کا بیٹا بنا بیٹھے شرک میں مبتلا ہوئے اگر تو آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو بے شک یہ آپ کے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر آپ ان کو بخشنا چاہیں تو بے شک آپ کو اس پر بھی قدرت کاملہ حاصل ہے کہ آپ کی بخشش کرنے پر کوئی بھی آپ سے روک ٹوک کرنے والا نہیں باز پرس کرنے والا نہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان کو بھی بخش دیں اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی امت کے لیے اللہ پاک سے یوں درخواست کی فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي جس کسی نے میری بات مان لی وہ تو ہے ہی میرا وَمَن عَصَانِي جس کسی نے میری نافرمانی کی فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اے اللہ آپ تو بہت زیادہ بخشنے والے مہربان ہیں رحم کرنے والے ہیں تو بخش ہی دیں ان آیات کی تلاوت کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات روتے ہوئے گزار دی صبح اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اور ظاہر و باطن اول اور آخر سارے علوم اللہ پاک کے سامنے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے جبریل سب کچھ مجھے معلوم ہونے کے باوجود آپ جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ ان کی اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے حضرت جبریل امین تشریف لائے آپ سے سوال کیا کہ اللہ پاک آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا امتی امتی مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ میری امت کے ساتھ بھی اللہ پاک رحم و کرم کا معاملہ فرما دیں لطف و عنایت کا معاملہ فرما دیں اس کے ساتھ بھی بخشش کا معاملہ ہو جائے تو یہ پیغام لے کر جب حضرت جبریل امین واپس اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ پاک نے وہاں سے آپ کے لیے یہ بشارت کہلوائی کہ ہم آپ کو اس قدر عطا کریں گے اس قدر آپ کو نوازیں گے اور آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں باقی رہے گا تو اس قدر محبتیں, اس قدر شفقتیں کہ ہر موقع پر آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے آپ کی اسی حالت کو بیان فرمایا, لقد جاءكم رسول من انفسكم, یقیناً ہم نے تم میں سے ہی ایک عظیم الشان رسول بھیجے ہیں, جو انسانوں میں سے ایک عظیم المرتبت انسان ہیں, خاندان والے ہیں, قبیلے والے ہیں, سرداری جن کے خاندان کے اندر چلتی چلی آئی, اور نسل کے لحاظ سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں, حضرت اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, پورا انسانی سلسلہ آپ کے ساتھ وابستہ ہے, آپ کی والدہ ہیں, آپ کے والد ماجد ہیں, آپ کا ننیال ہے, ددیال ہے, چچا ہیں, تایا ہیں, دادا ہیں, پورا ایک کنبہ اور خاندان ہے. انسانی معاشرے کے اندر باقاعدہ آپ نے انسانوں کی طرح ایک جنم لیا, اور اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ کائنات میں اس سے بڑا بلند و بالا مقام کسی کو حاصل نہ ہوا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر. مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہستی جس کو اللہ پاک نے چنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مبارک ہستی ہے. تو آپ انسانوں میں سے ایک عظیم المرتبت انسان ہیں, عظیم الشان ہستی ہیں. اللہ پاک نے آپ کو انسانوں میں پیدا فرما کر انسانیت کو چار چاند لگائے. اللہ پاک اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, ہم نے خود تمہارے درمیان تم میں سے ہی یعنی انسانوں میں سے ہی ایک عظیم الشان رسول بھیجے, عزیز علیہ ما عنتم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر یہ بات بہت شاق گزرتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو تم کو تکلیف پہنچانے والی ہو تمہاری تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی. عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں دشواری میں ڈالنے والی کوئی بھی نقل و حرکت ہو, کوئی بھی عمل ہو, کوئی بھی کام ہو, وہ ان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے. حریص علیکم, وہ تم پر حد سے زیادہ حریص ہیں, چاہتے ہیں کہ تم بھی سب کے سب جنت میں پہنچ جاؤ, دوزخ میں ایک بھی نہ جائے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مؤمنین کے اوپر وہ حد سے زیادہ مشفق اور مہربان ہیں. ایسی اونچی ہستی اللہ پاک نے ہمارے نصیب اونچے فرمائے کہ ہمیں ان کا امتی بنا دیا, کہ جن کی شان کریمی ایسی کہ جس کو خود اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک عظیم المرتبت انسان تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے, اور تمہاری ذرا سی بھی تکلیف ان کو گوارا نہیں, نہ دنیا کے لحاظ سے نہ آخرت کے لحاظ سے. تم پر حد سے زیادہ وہ حریص ہیں, تمہارے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں, اور وہ کوئی بھی ایک چھوٹے سے چھوٹی تکلیف تمہارے حق میں برداشت نہیں کر سکتے. تو ایسی محبت کرنے والی ہستی جب اللہ پاک نے کائنات کو عطا فرمائی, تو اس کے ساتھ جو پلٹ کر اللہ کے بندوں کا معاملہ ہوا, تو انہوں نے بھی ایسی بے مثال محبت کے ثبوت پیش کیے کہ رہتی دنیا تک ایسی مثالیں قائم کر دی کہ ان محبتوں کی نظیر نہ اس سے پہلے کہیں ملے گی نہ اس کے بعد کبھی ملنے والی ہے. ایسے سچے عشق و محبت کے اندر سرشار اسی قریش قبیلے کے وہ افراد کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایسی محبوب ہستی کے ارد گرد پروانوں کی طرح اس طرح جمع ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے تعداد بڑھتی چلی گئی. پہلی مرتبہ جب افراد کو گنا گیا کام کے پھیل جانے کے وقت تو تعداد 500 تھی, دوسرا کے جب گنا گیا تو تعداد 700 تھی, تیسرا کے جب گنا گیا تو تعداد 1200 تھی, ہوتے ہوتے پھر تعداد ہزاروں میں بڑھنے لگی. وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ پاک نے خوشخبری دی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح آئے گی, اور وہ سارا مرحلہ گزر چکا, آپ کی محنت اب رنگ لائے گی. وَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ, آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. افواجا, فوج در فوج, پورے غول کے غول مسلمان ہوں گے, قبائل کے قبائل, علاقے کے علاقے, پورے قبیلے کے قبیلے, جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوں گے. یہ پوری آپ کی اس محنت کا ثمرہ تھا, نتیجہ تھا کہ 23 سال جو آپ نے محنت فرمائی, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور ان کی تعلیم اور تربیت فرمائی اور ان کو سیدھی راہ دکھا دی. فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہیں شمع جل رہی ہو, چراغ روشن ہو, رات کا اندھیرا ہو, تو جب کہیں شمع جلتی ہو تو پروانے اندھیرے سے روشنی کی تلاش میں آ کر اس روشنی کو حاصل کرنے کے لیے اس آگ کے اندر گر جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. فرمایا کہ تمہاری مثال بھی بالکل پروانوں کی طرح ہے کہ تم جہنم کی آگ کی طرف ایسے لپٹ رہے ہو خواہشات کے اندر مغلوب ہو کر, اور اپنی نفسانی چاہتوں کو پورا کرنے میں تم جہنم کی آگ کے اندر ایسے لپٹ لپٹ کر گر رہے ہو جس طرح شمع کے اوپر پروانے لپٹ کر گرا کرتے ہیں. اور میں ہوں کہ تم کو پیچھے سے پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں, گھسیٹ رہا ہوں, کھینچ رہا ہوں کہ تم جہنم کے گھڑے میں نہ گر پاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, دو فرشتے آئے, ایک آپ کے سرانے بیٹھ گیا, ایک آپ کے پاتیانے بیٹھ گیا. پاؤں کی طرف جو بیٹھا تھا اس نے سر والے سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ کوئی ایک ایسی مثال پیش کرو جو بالکل منطبق ہو جائے. کہا کہ آپ کی اپنی امت کے ساتھ مثال ایسی ہے جیسے ایک لب دم جنگل بیابان کے اندر کوئی قافلہ ایسا ہو کہ جس کا زاد راہ ختم ہو چکا ہو, توشہ ختم ہو چکا ہو, سامان سفر بالکل ختم ہے, نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہ پینے کے لیے, اور دور دور جنگل بیابان ہے کہ انسان آگے جائے تب بھی ہلاکت, پیچھے آئے تب بھی ہلاکت, منزل مقصود پر پہنچنا ناممکن ہو, موت سامنے منڈلا رہی ہو. ایسے میں ایک شخص آئے اور ان لوگوں کی حالت زار کو دیکھ کر وہ کہے کہ کیا میں تمہیں ہرے بھرے سرسبز و شاداب باغات کی طرف لے چلوں جہاں سبزہ بھی ہے, پانی بھی ہے, ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں. تو وہ چونکہ موت ان کو سامنے نظر آ رہی ہے, سب کے سب بیک زبان کہتے ہیں کہ ضرور ہمیں تو ایسی جگہ کی تلاش. وہ اس قافلے کو لے کر چلتا ہے اور لے جا کر ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچا دیتا ہے کہ جہاں پانی بھی وافر مقدار میں ہے, سرسبز و شاداب, ہر نعمت وہاں موجود. تو وہ لوگ وہاں خوب لطف اندوز ہونے لگتے ہیں, اپنی پیاس بجھاتے ہیں, بھوک مٹاتے ہیں. اتنے میں وہ شخص ان سے کہتے ہیں کہ چلو اب میں تم کو اس سے بھی اور آگے اچھے باغات کی طرف لے چلوں کہ جو اس سے بھی زیادہ ناز و نعمت والے اور اس سے بھی ہرے بھرے گھنے, اور وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ناقابل تصور, اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. ان لوگوں نے پھر دو حصوں میں بٹ گئے. بعضوں نے کہا کہ آپ نے پہلے بھی سچ کہا, ہمیں جنگل بیابان سے بھوک پیاس کی حالت میں لائے اور جو بات کہی دی وہ سچ کر دکھائی, واقعتاً آپ نے ہمیں باغ میں پہنچایا, آپ اپنی بات کے سچے, ہم آپ کے ساتھ مزید اور اچھے باغ کی طرف چلتے ہیں. جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں تو کھانا پانی مل گیا, ہمیں مزید نئے باغات کی اور بڑے باغات کی اور اس سے اعلیٰ نعمتوں کی ضرورت نہیں, ہم تو یہیں خوش و خرم. فرمایا کہ یہی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر ڈوبی ہوئی نسل انسانی کو نکال کر اس کو بقا عطا فرمائی, اس کو زندگی کی گزارنے کے طور طریقے سکھائے, جینے کے طریقے بتائے, اللہ کی محبت سکھائی, دنیا کے اندر رنگ ڈھنگ سکھائے, امن و امان دیا, پیغام محبت عام کیا. وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے صرف اتنی سی بات پر ہوا کرتے تھے کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکل گیا. جنگ شروع ہوئی, بڑوں کی جنگ ہوتی تھی, نسلیں اس جنگ کو بھگتتی تھی. پانی کے گھاٹ پر تمہارا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے کیسے آیا, جنگ شروع. 40-40 سال تک جنگیں ہوئی ہیں. ایسی جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی قوم جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی سگی نسل, اپنے خون کو زندہ درگور کر دینے والی, کہ بچی ذات کو زندہ سلامت, ایک تو ہوتا ہے چلو انسان موت کی نیند سنا کر پھر دفنائے, زندہ اس بچی کو اپنے ہی ہاتھوں زمین میں دفنانے والی قوم, ان لوگوں کو ایسا شیر و شکر کیا, ایسا میٹھا بنا دیا, ایک جان کر دیا کہ ان لوگوں نے پھر وہ مثالیں قائم کی, وہ محبتیں دی کہ جب اس دنیا کے اندر رہے تو یہ دنیا کے سارے نقشے بھی ان کے سنور گئے, اور پھر جب معاملہ آیا آخرت کی طرف چلنے کا تو بخوشی وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ آخرت کو ترجیح دینے والے تھے. جبکہ دوسرے لوگوں کو جو دنیا کی راحت اور آرام نصیب ہو گئے, امن و امان مل گیا, وہ یہی دنیا میں مست و مگن ہونے لگے, کہا کہ ہمیں مزید آگے آخرت کے باغات کی ضرورت نہیں. تو دو طرح کی امت کے افراد ہیں, لگ بھگ جنگل بیابان سے ہلاکتوں کی گہرائی گہری وادیوں سے نکال کر دنیا کا امن عطا فرمایا, پیار اور محبت اتفاق اور اخوت عطا فرمایا, ایک دوسرے کے حقوق اور آداب سکھائے, زندگی کے رنگ ڈھنگ بتائے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے, بچے کی پیدائش سے لے کر تدفین کے عمل تک پوری زندگی کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایک ایک چیز آپ نے سکھائی, ایک ایک چیز آپ نے بتائی. فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو جنت سے قریب کرنے والی ہو, جو دوزخ سے دور کرنے والی ہو, ایسی میں نے نہیں چھوڑی جو میں نے تمہارے سامنے بیان نہ کر دی ہو. حلال بیان کیا, حرام بیان کیا, اللہ کی مرضی اور پسند بیان کی, اللہ کی ناراضگی اور اس کا قہر اور غضب بیان کیا, سب کچھ آپ نے کھول کھول کے بیان کیا. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ جنت کے تذکرے چھیڑتے, ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے جنت کے نظارے ہمارے سامنے ہیں. جس وقت آپ جہنم کی حالت بیان فرماتے, ایسا لگتا ہے جیسے جہنم ہمارے سامنے دہک رہی ہے. تو وہ سارے حقائق کھول کھول کر آپ تو بیان فرما گئے, امت کو طریقے سکھا گئے کہ کس طرح دنیا کے اندر زندگی بسر کرنی ہے. جتنا ساتھ تمہارا دنیا کے اندر ہے اتنا زندگی دنیا کے لیے کھپانا, اور جتنا آخرت میں تمہیں رہنا ہے اتنی محنت آخرت کے لیے کرنا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. آج ہمارے بڑے, ہمارے والدین کے والدین دنیا سے جا چکے, ہماری باری ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا اس وقت زمانہ ہے کہ ہم یہاں زندہ ہیں. وقت آئے گا کہ ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے خاموشی کے ساتھ, ہماری آل اولاد یہاں آئے گی. ایک وقت آئے گا کہ ان کا بھی وقت پورا ہو جائے گا, وہ گزر کے ان کی نسل ہوگی. تو یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے, پوری ایک چین چل رہی ہے اور یہ نہ رکنے والی چین ہے. جس طرح خودکار زینہ ہوتا ہے کہ جب انسان نے پاؤں رکھ دیا بس اس کا سفر شروع ہے, وہ چاہے یا نہ چاہے بس اس کو ہر صورت میں منزل پر پہنچنا ہی ہے. دنیا میں جب انسان کی پیدائش ہو گئی, ایک دفعہ وہ آ گیا, اب اس کی زندگی کا پہیہ چلنا شروع ہو گیا, وہ چاہے یا نہ چاہے ہر لمحے ہر آن اس کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے. وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اب اسی وقت کو کارآمد بنانے کی طرف تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اپنے شب و روز اس طرح گزارو جس طرح میرے شب و روز ہیں, میری سنتوں کو اپنا لو, مجھ سے محبت کرو, میرے سچے عاشق بن جاؤ. جب سچے عاشق بنو گے سچی محبت ہوگی, سچی اطاعت نصیب ہو جائے گی. من اطاعنی فقط احبنی, جس نے میری تابع داری کی, میری نقالی کی, میری اطاعت کی, اس نے مجھ سے محبت کی. ہم اور آپ بھی یقیناً دل میں محبت کے جذبے رکھتے ہیں, عشق رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور دل چاہتا ہے کہ عشق و محبت کا اظہار کا کوئی موقع آئے. عشق و محبت کا اظہار اطاعت کی شکل میں ہوتا ہے کہ اطاعت ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو اپنا کر عملی زندگی میں انسان وہ نقشہ پیش کرے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت, آپ کے بھیجے ہوئے حبیب سے محبت, ان کے سارے طور طریقوں سے محبت. اللہ پاک نے بھی خود یہی معیار قرار دیا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابع داری کرو. اس تابع داری کا نتیجہ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. بندہ جب اللہ کا محبوب بن جائے, اللہ کا دوست بن جائے, اللہ کا قریبی بن جائے, پھر بھی وہ گندگیوں کے اندر آلودہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ جب تم سے محبت کریں گے, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بندہ اللہ کا دوست بھی ہو, گندا بھی ہو, گناہ گار بھی ہو, یہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک صاف ستھری ہستی جب اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے محبوب بنا لیا, اپنا دوست بنا لیا, اللہ پاک نے محبت کے ساتھ ہی گناہوں کی بخشش کا وعدہ ساتھ ساتھ فرمایا کہ جب تم میرے حبیب کی اطاعت کرو گے اور ان کی لاہوی تعلیمات کو اپناؤ گے, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے, وہ یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پاک و صاف کر کے اللہ تعالیٰ کا دوست بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے, سچا عشق نصیب فرمائے. صرف زبان سے انسان یہ اقرار کرے, اعتراف کرے کہ میں عاشق ہوں, میں محبت کرنے والا ہوں, شاید کہ یہ زبانی جمع خرچ آخرت میں کام نہ آئے. آخرت میں تو کھڑے سکے چلیں گے, وہاں خالی لیبل کام نہ آئے گا, وہاں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی, حق اور باطل, کھڑا اور کھوٹا, سچ اور جھوٹ سب نکھر کر سامنے آ جائے گا. خدا نہ خواستہ انسانوں کے اندر جب کبھی کسی پر کوئی برا وقت آتا ہے تو محبت کے دعوے کرنے والے اس وقت پتہ چلتے ہیں کہ جب خدا نہ خواستہ آزمائش آئی, ساتھ دینے کا وقت آیا, اس وقت جو اصل ساتھ دیتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے محبت کرنے والے, کہ جو میرے برے وقت میں کام آئے. اس وقت بھی اگر کوئی صرف محبت کے دعوے ہی دعوے پیش کرتا رہا, انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ گرجنے والا بادل ہے, برسنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی صاف ستھرے معاملات ہیں, وہاں خالی زبانی لفاظی نہیں چاہیے, عملی کردار چاہیے, عملی نمونہ چاہیے. اس طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملی زندگی کے اندر محبت کے ثبوت دیے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبت کے اندر اس قدر انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ ان کے دل اور دماغ میں عظمت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, محبت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب کسی ہستی کی عظمت اور محبت انسان کے دل میں جگہ کر جاتی ہے تو لا محالہ انسان اس کی تابے داری کرتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کی فرما برداری کرتا ہے. ان حضرات نے اسی محبت کے سچے ہونے کے اندر ایسے مثالی نمونے پیش کیے کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسی مثالیں ملی, بڑے بڑے انبیاء گزرے, بڑے بڑے پیغمبر گزرے, اللہ کے جلیل القدر بندے آئے اور گزر گئے, لیکن تاریخ کے اندر کہیں ایسی محبت کی مثالیں نہیں ملتی جیسی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تاریخ کے اندر رقم کرائیں, اور بعد کے دور میں بھی ایسی مثالوں کا ملنا محال ہے. عشق و محبت کی انتہاؤں کو پہنچنے والی ہستیاں, جمعے کے دن بھی میں نے کہیں ایک مثالیں پیش کی کہ ایک خاتون جب جنگ کا اعلان ہوا کہ میدان جنگ کے لیے نکلنا ہے, سامان کی تیاری کرو, جس سے جو ہو سکتا ہے تعاون کرو, تو ایک خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ, میرے پاس جوان اولاد نہیں کہ جسے میں آپ کے ساتھ میدان جہاد میں بھیج سکوں, یہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے اس وقت دودھ پیتا ہے, آپ اسی بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں, جب کفار سے مارکہ شروع ہو اس بچے کو آپ بطور ڈھال دشمن کے سامنے پیش کر دیجیے. یہ کوئی آسان کام نہیں کہ نخت جگر کو, دل اور کلیجے کے ٹکڑے کو ایک ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بطور ڈھال کے پیش کر رہی ہے کہ اس بچے کے ٹکڑے ہو جائے, مجھے گوارا ہے. یہ انتہائی درجے کی محبت, یہ وہ عظمت اور اس حد تک پہنچنے کے ثبوت دینا کہ باقاعدہ عملی زندگی کے اندر انہوں نے ایسے ثبوت دے دیے کہ اپنی گلے کٹوا دیے, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے, اپنے ناک کان کٹوائے, ہاتھ کٹوائے, لہو لوہان ہوئے, زخم اپنے جسم کے طرف چڑوا لیے. کس قدر زخم کھا کھا کے دنیا سے جاتے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ. احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا, ذرا تلاش کرو سعد کہاں نظر آئے, کہیں نظر آئے تو دیکھو زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے. ڈھونڈے ڈھونڈے صحابی جب ان کی تلاش میں آوازیں لگاتے ہوئے شہداء کے درمیان میں پہنچے تو زخموں سے چور تھے. بعد میں جب ان کے جسم میں زخموں گرا گیا تو تیر, نیزے اور مختلف تلواروں کے وار کے جو زخم ان کے جسم پر لگے تھے, 70 سے زیادہ زخموں کے نشان ان کے جسم پر تھے. ہمارے جسم میں خدا نخواستہ بقرعید کے موقع پر اکثر تھوڑی سی انگلی کٹ جاتی ہے, کہیں کوئی کٹ لگ گیا جان پہ بن جاتی ہے, 70 سے زیادہ زخم سر سے پاؤں تک اپنے پورے وجود پر کھائے ہوئے ہیں. جب آواز دی ساتھ اور میں کہ میں ادھر ہوں اور بتانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ جنت کی خوشبو میں سامنے ہی محسوس کر رہا ہوں, جنت سامنے دکھائی دے رہی ہے, ایسے سچے عاشق. اور جاتے جاتے پیغام دے گئے کہ انصار کو میرا پیغام دے دینا کہ تمہاری ایک آنکھ کے اندر بھی زندگی کی رمق باقی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آج آ جائے, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اپنی جان کے نذرانے پیش کر دینا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دینا. طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈھال گر گیا, ڈھال کو اٹھاتے تو آپ پر دشمن کا وار ہو سکتا تھا, ہاتھوں کے اوپر تیر لے رہے ہیں, ہاتھوں پہ تیر لیتے لیتے پورا ہاتھ چل ہو گیا. اس زمانے کے تیر نوکیلے جب لگتے تھے تو چیر پھاڑ کرنے والے دھار والے تیر ہوتے تھے, تیروں کو لے لے کر اپنے پورے ہاتھ کو لہو لوہان کرا دیا, شل کرا دیا. لیکن محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے آقا پر کوئی آنچ نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی اپنے وجود کو حضور کا ڈھال بنائے ہوئے ہیں. سوچا کہ دشمن کے سامنے سینہ کرو تو بیعت بھی محسوس ہوئی کہ پیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے. تو سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا, اپنی پوری کمر پر دشمنوں کے وار لیتے رہے, سہتے رہے. یہ محبت ان حضرات نے اس جانساری کے ساتھ اس کے نظرانے پیش کیے گئے رہتی دنیا تک مثالیں قائم کر دی کہ عشق و محبت یہ ہوتا ہے. صرف زبانی جمع خرچ یہ آخرت میں کام نہ آئے گی. اطاعت اور فرما برداری, سچی محبت دل میں ہوگی تو اطاعت سامنے آئے گی. اطاعت تو نہ ہو صرف محبت کے دعوے ہوں تو یہ وہ دودھ پینے والا مجنون کہلائے گا کہ جہاں لیلا نے مجنون کے لیے کٹورے کے اندر دودھ بھیجنا شروع کیا تو کسی دو نمبری کو پتہ چلا کہ یہاں دودھ کا کٹورا آتا ہے تو اس نے بھی مجنون کا حلیہ اپنایا, درخت کے نیچے ڈیرا جمایا, وہاں جعلی مجنون بن کے بیٹھ گیا. جب لیلا کا خادم آتا دودھ کا کٹورا لاتا تو یہ وصول کرتا, اس کو پی جاتا. کئی بار لیلا کی طرف سے آئے ہوئے دودھ کے کٹورے کا تحفہ قبول کر کے پی جاتا اور کٹورا واپس دے دیتا. ایک دن جب لیلا نے آزمائش اور امتحان لینا چاہا تو خالی کٹورا بھیجا اور خادم سے کہا کہ آج جاؤ مجنوں سے کہنا کہ آج تم ہمارے اس خالی کٹورے کو اپنے خون سے بھر کر دے دو. تو خادم جب آیا اور کٹورا خالی لایا اور کہا کہ آج تو لیلا نے آپ کے جسم کا خون مانگا ہے, تو یہ اچھل پڑا اور اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں دو مجنون رہتے ہیں, میں تو ہوں دودھ پینے والا مجنون اور وہ سامنے اصل پتہ بتایا جہاں اصلی مجنون ہوا کرتا تھا, کہا کہ وہ سامنے ایک دوسرا مجنون موجود ہے وہ خون دینے والا ہے, میں دودھ پینے والا ہوں اور خون دینے والا ہے, اس کے پاس لے جاؤ یہ کٹورا. خادم جب وہ خالی کٹورا لے کر وہاں پہنچا اور بتایا کہ لیلا کا خادم ہوں, یہ خالی کٹورا بھیجا ہے, کہا ہے کہ اس کو اپنے خون سے بھر دو. خوشی سے جھوم اٹھا کہ لیلا کی فرمائش اور خون مانگا ہے, اپنے جسم کو کاٹنا شروع کیا, شاید کہ یہاں کا خون مانگاؤ یہاں سے ٹپکایا, شاید کہ یہاں کا مانگاؤ یہاں سے ٹپکایا, ہوتے ہوتے پورے وجود کے خون سے اس کٹورے کو لبالب بھر دیا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کا خون درکار ہو, ہو سکتا ہے کہ وہاں کا درکار ہو. محبت سچی تھی, وہاں سے حکم ملا, اس کی تابع داری کر رہا ہے محبت میں سرشار ہو کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو سچی جماعت تھی, سچے محبت کرنے والے, جب جس طرح حکم ملا عبادات کا, طاعات کا, اخلاقیات کا, معاشرت کا, طور طریقوں کا, معاملات کا, ہر انداز کو اپنایا, جس طرح سے حکم ملا اسی طرح سے اپنایا. مجال ہے کہ اس میں چوچرا ہو جائے؟ شراب کی حرمت آئی, مدینہ منورہ کی گلی کوچوں کے اندر شراب اس طرح بہ رہی تھی جس طرح بارش کے اندر پانی بہتا ہے, ورنہ تو قیمتی قیمتی شرابیں تھیں. سوچ لیتے چلو یہ ذخیرہ ختم کر کے آئندہ نہ بنائیں گے نہ پیئیں گے. حکم مل گیا. حضرت ابو برده رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت آ کر میں نے شراب کی محفل میں سنائی جن کے منہ کے اندر بھی شراب جا چکی تھی, کلی کر دی. ایسے اطاعت کے پیکر, محبت کے سچے وہی حضرات کہ جو اس قوم کے اندر رہنے والے جن کا کوئی مقام نہ تھا, کوئی جان پہچان نہ تھی, کوئی تعارف نہ تھا. خطاب کے بیٹے عمر کہ جن کا نام بھی عمر رکھنا سردار کی طرف سے منع تھا کہ میرے نام کا کوئی اور نام نہ ہو, تو عمر کو بدل کے اویمر کر دیا, چھوٹا عمر. اور جب اونٹ چرا کر آتے باپ کی طرف سے پٹائی لگتی, صحیح سے اونٹ چرا کر نہیں لایا, بھوکا لے آیا, پٹائی کھاتے دن بھر دھوپ کے اندر پھرتے, ایک ٹانگ کا ٹکڑا سر پر رکھ کر دھوپ سے اپنا بچاؤ کرنے والے, جب اس حالت کے اندر تھے قوم اور معاشرے کے اندر کوئی مقام نہ تھا, لیکن جب عشق و محبت نصیب ہوا, سچے عاشق صادق بن گئے, تو وہی عمر ابن خطاب فاروق اعظم بن کر دنیا کی تاریخ میں ایسا روشن نام کر دے کہ پوری آدھی دنیا کی حکمرانی اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں عطا فرما دی. قیصر و کسرا کے محلات ان کے ہاتھ پر فتح ہوئے, پوری فتوحات اسلامیہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ سے انجام دلوایا, جو اونٹ کے چرانے والے تھے کہ جن کا نام سن کر کفر کی طاقتیں لرزہ برندام ہو جایا کرتی تھی, کپکپاتی تھی. اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو جوہر رکھا, یہی جوہر اصل کامیابی کا راز ہے. جس کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے, اس کا ظاہر اور باطن سنورنا شروع ہوتا ہے. اس کو پھر یہی فکر ہوتی ہے کہ کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, کیا کرنے کے کام ہیں, کیا نہ کرنے کے کام ہیں. زندگی ایک خواب و خیال بننے والی چیز ہے. ہم میں سے اکثروں کی جو زندگی پیچھے گزر چکی, پلٹ کر دیکھے تو ایک خواب لگتا ہے. کسی کے 40 سال, کسی کے 50 سال, کسی کے 20-30 سال, نوجوانوں کے 15-20 سال گزرے, لیکن پچھلی زندگی پہ ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو بالکل خواب و خیال لگتی ہے. ایسے ہی زندگی کے اختتامی دن آ جائیں گے اور پچھلی زندگی جب ملک الموت سامنے ہوں گے, بالکل پانی کا بلبلا دکھائی دیتی ہوگی, خواب و خیال لگتی ہوگی. اور اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے تو اس وقت بالکل کھوکھلی لگتی ہوگی. کوئی بھی اثاثہ اپنے پاس, کوئی بھی سرمایہ اپنے ساتھ نہیں ہے. ایسے میں تو زندگی تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہو اور لمحہ بلمحہ ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہوں, ہوشیاری کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے وجود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ کا لباس پوشاک, آپ کے طور طریقے, آپ کا انداز گفتگو, آپ کا پورا کا پورا وہ نظام زندگی اپنا کر اپنے وجود کو اتباع سنت کے اندر ڈھال لے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں چلو بڑھاپے میں پہنچ کر دینداری اختیار کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ جو عادت بچپن میں پڑتی ہے وہ بچپن تک جاتی ہے. ابھی 2-4 دن پہلے ہی ہمارے ایک نمازی ہیں, انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا. 60 سالہ ایک بزرگ شخصیت کے بارے میں سن کر اندر سے میں ہل گیا کہ 60 سالہ عمر رسید ایک انسان, وہ 60 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی ایک بری علت کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ جس کو بڑھاپے کے اندر تصور نہیں کر سکتا انسان. لیکن بات یہ کہ جب انسان کسی برائی کا عادی ہو تو وہ عادت, وہ لت, وہ انسان کی مجبوری بن جاتی ہے. جوانی کے اندر سگریٹ پینے والے بڑھاپے میں سگریٹ چھوڑنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا. جوانی کے اندر مختلف لتوں کو اپنانے والے بڑھاپے میں ان سے پھر وہ لتیں نہیں چھوٹتی. یہ تو انسان کی خام خیالی ہے کہ چلو جوانی گزار لو, بڑھاپے کے اندر جا کر سدھر جائیں گے. کس کو پتا ہے کہ بڑھاپا کس کو ملتا ہے کس کو نہیں. کتنی ہی جوان موتیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی, کتنے ہی ادھیڑ اپرادھ دنیا سے نہیں گزرتے. اچھے بھلے چنگے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اچانک پتہ چلتا ہے کہ مہلک مرض لگ گیا. چند مہینوں کے اندر دیکھتے دیکھتے انسان دنیا سے رخصت. تو ایسے میں انسان, وہ صحابہ اکرام کے جنہوں نے اپنے نذرانے پیش کر دیے جانوں کے, اپنے وجود کے چیتڑے اڑوا دیے آپ کی تابے داری میں, آپ کی باتوں کو ماننے میں, تو کیا ہم اپنے وجود تک کے اوپر بھی اسلام کو کامل مکمل نافذ نہیں کر سکتے؟ حلال حرام کو اپنانے میں کون سی رکاوٹ موجود ہے؟ اسلامی معاشرہ ہے, اسلامی رہن سہن ہے, سارے طور طریقے آسان ہیں. صرف انسان کو نفس اور شیطانی خواہشات وہ آڑے آتی ہیں, روک کے رکھتی ہیں, دھوکے میں رکھتی ہیں. کل کو جب آنکھ بند ہو جائے گی یہ ساری رکاوٹیں پیچھے رہ جائیں گی, انسان تنہ تنہا آنکھ بند ہونے کے بعد اللہ کے سامنے پہنچ جائے گا. اس وقت پھر اس کے لیے کوئی بھی عذر کام نہ آئے گا. عقل مند انسان پہلی فرصت میں سفر کے لیے تیار رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ایک سیٹ ہوتی ہے پکی, ایک سیٹ ہوتی ہے چانس کی. تو چانس کی سیٹ والا وہ اپنا رخت سفر باندھ کے رکھتا ہے کہ جب مجھے پیغام ملے گا کہ سیٹ خالی ہے فوراً پہنچنا ہے, تو وہ اپنا مسافرت کا ساز و سامان اور زاد راہ توشہ تیار رکھتا ہے کہ جیسے ہی مجھے اطلاع ملے گی فوراً مجھے نکلنا ہے. ہم اور آپ بھی چانس پر ہیں. زندگی جب اختتام کو پہنچتی ہے تو بتا کر نہیں پہنچتی, اچانک ہی موت کا فرشتہ آتا ہے. کوئی کس انداز سے, کوئی کس انداز سے جاتا ہے. تو رخت سفر کو پہلے سے تیار رکھنے والے کامیاب اور کامران ہیں. ہر طرح سے تیاری مکمل رکھنے والے, آخرت کے لیے بھی اپنی تیاریاں کرنے والے, دنیا کے اندر بھی اس طریقے سے زندگی گزارنے والے, یہی معیار ہے کہ جس نے زندگی کو اچھا گزارا آخرت اس کی سنورتی چلی جائے گی. اور زندگی کو بے ڈھنگ گزار رہا ہے, حلال حرام کی تمیزیں مٹا کر, جائز ناجائز کی تمیزیں مٹا کر اپنے وجود کے اوپر خود ظلم کر رہا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, یہ کان, یہ آنکھیں, یہ دل, یہ اعضاء اور جوارح, ان سب کے بارے میں باس پرس ہوگی. وہ جو وجود تم کو ہم نے دیا تھا, آنکھیں دی تھی کہاں کہاں استعمال کی, کان دیے تھے کس طرح استعمال کیے, زبان دی تھی کہاں چلائی, دل دماغ دیے تھے اعضاء اور جوارح, جوارح دی تھی, مال دیا تھا, حسن و جمال دیا تھا, طاقت اور قوت دی تھی, کہاں اس کو خرچ کیا. ان سب چیزوں کے بارے میں جب باز پرس ہوگی تو یہی چیزیں انسان کے لیے وبال جان بن جائیں گی. جس وجود کو انسان لذت بخشنے کے لیے, راحت اور آرام بخشنے کے لیے حلال حرام کی تمیزیں مٹاتا ہے, اسی وجود کے اوپر جب عذاب آئے گا اس وقت انسان رہ رہے کے پچھتائے گا, پھر پچھتانے سے کام نہ بنے گا. اصل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت وہ دل میں گھر کر جائے اور اس کے نتیجے کے اندر سچی اطاعت نصیب ہو جائے, یہی اصل کامیابی ہے. اور یہ چیز انسان کو ملتی ہے صحبت نیک سے. اچھی صحبت میں جب انسان اٹھتا بیٹھتا ہے تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی بدولت اپنے گناہگار بندوں کو بھی نوازتے ہیں, گناہگار بندوں کی بدولت نیکوکاروں کو بھی نوازتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نکلے تھے استسقاء کے لیے, بارش کی دعائیں کر رہے ہیں, دعاؤں کے باوجود بارش نہیں ہوتی, اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ مجمع کے اندر ایک گناہگار موجود ہے جس کی وجہ سے, جس کی نحوست کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہیں. اعلان کیا کہ ہم میں ایک اللہ کا ایسا نافرمان موجود ہے جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے, ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے, جو بھی ایسا نافرمان ہو وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے تاکہ اس ایک کی وجہ سے پوری قوم پر اللہ کی رحمت نہ رکے. جو گناہگار تھا دلی دل میں اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کی, گڑ گڑایا کہ یا اللہ بھرے مجمع میں نکل کر جاؤں گا اور رسوائی ہو جائے گی, تو غفار ہے ستار ہے, معاف کر دے, میرے عیوب پر پردہ رکھ لے. وہ دل دل میں گڑ گڑا رہا تھا, اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر کے صلح کر رہا تھا, ابھی دعا کے لیے دوبارہ ہاتھ نہ اٹھنے پائے تھے, آسمان پہ بادل آئے, بارش برسنے لگی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ حیران ہوئے کہ اللہ مجمع میں سے تو کوئی گناہگار نکلا نہیں اور بارش برس گئی. فرمایا ہے کہ اس گناہگار نے ہم سے صلح کر لی, اپنے گناہوں پر نادم ہو کے معافی مانگ لی, اسی بندے کی بدولت ہم تم کو رحمت سے نواز رہے ہیں. تھا گناہگار, جب صلح ہو گئی اسی گناہگار کی برکت سے اللہ پاک دوسروں کو بھی بارش سے مالا مال فرما رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں کہ آخر وہ کون سا ایسا محبوب بنتا ہے جس کی بدولت. فرمایا کہ موسیٰ, گناہگاری کی حالت میں ہم نے اس کا راز فاش نہ کیا, ہم چاہتے تو نشان بتا دیتے, نام بنام بتا دیتے, فلاں اتنے فلاں گناہگار بندہ ہے. جب وہ گناہگار تھا تب ہم نے ستاری کا معاملہ کیا, اب جب وہ ہم سے دوستی کر چکا, تعلق جوڑ چکا, اب ہم اس کا راز فاش کر کے اس کو رسوا کریں, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ پاک بسا اوقات نیکوکاروں کی وجہ سے گناہگاروں کو نوازتے ہیں, بسا اوقات گناہگاروں کی وجہ سے نیکوکاروں کو نوازتے ہیں. ایک انسان کو صحیح راہ مل جاتی ہے, دل پر چوٹ لگتی ہے, بسا اوقات زندگی کایا پلٹ جاتی ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں جنگ چل رہی تھی, ذخیرہ ختم ہو گیا, مال کی شدید ضرورت تھی, تو آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ فلانا یہودی بڑا کاروباری ہے, اس کے پاس سرمایہ ہے, آپ وقتی طور پر اس سے قرضہ لے لیں. آپ نے اس کو بلوایا, بات چیت ہوئی, تو آپ نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو پوچھا کہ بتاؤ کہ اسلام سچا مذہب ہے یا یہودیت. اب اگر وہ اسلام کی برائی کرتے تو سامنے سارے اسلام کے نام لیوا موجود ہیں, سچے فدائی موجود ہیں, تو اسلام کی برائی کرنا بھی آسان نہیں. اپنی تعریف کرتا ہے تو تب بھی مشکل کا سامنا. آپ نے ایسے سوالات کیے تو وہ بڑا حاضر باش تھا, اس نے کہا کہ بات یہ ہے, بات کو گھمایا اور اس پر اس نے ایک واقعہ سنایا, کہا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کی بہت کثیر تعداد میں اولاد تھی, اولاد کے اندر ایک بیٹا اس کا بڑا لاڈلا اور چہیتا تھا, ہر دل عزیز تھا. بادشاہ کی نظر اس پر تھی کہ میں اپنی بادشاہت اس کو دوں, اور پھر ان کے اندر اس بادشاہ کی ایک خاص انگوٹھی تھی, جس انگوٹھی کے لیے بادشاہ کا دل بھی یہ تھا کہ یہ میں اپنے اسی لاڈلے بیٹے کو دوں. لیکن بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ انگوٹھی میں اپنے لاڈلے بیٹے کو دوں گا تو اس کے دوسرے بھائی اس سے حسد کریں گے, اس کے دشمن بن جائیں گے. تو بادشاہ نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اسی انگوٹھی جیسی اور انگوٹھیاں بنوائیں, بالکل اسی جیسی اسی شکل و صورت کی, اسی رنگ و روپ کی, اور اس کے بعد اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور ان کو بڑے سے لے کر چھوٹے تک ایک ایک انگوٹھی دیتا چلا گیا. انہیں انگوٹھیوں کے اندر وہ اصل انگوٹھی بھی موجود تھی جو بادشاہ کی ہر دل عزیز انگوٹھی تھی. جب اس لاڈلے بیٹے کی باری آئی تو اپنی ہر دل عزیز انگوٹھی خاموشی کے ساتھ اس لاڈلے بیٹے کو دے دی. تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات بندوں کا مجمع زیادہ ہوتا ہے, انہیں بندوں کے اندر کوئی اللہ کا لاڈلا بندہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت دوسروں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی محفلیں اور ایسی مجلسیں کہ جہاں اللہ کی باتیں ہوں, آخرت کے تذکرے ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذکر ہوں, تو وہاں پر سکینہ نازل ہوتا ہے, فرشتے آ کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور فرمایا کہ یہ ایسے جلسا ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. اس لحاظ سے انسان اپنی زندگی کے نقشے کو سامنے رکھ کر ایک خاکہ تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے اندر سرشار ہو کے اطاعت کو اپنے لیے لازمی بنا لے. یہی اطاعت اصل کامیابی کا راز ہے. جب اطاعت ہوگی من اطاعنی فقد احبنی, جس کسی نے میری اطاعت کی اس نے میری محبت کا ثبوت دیا. ایک صحابی گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک بھاگے دوڑے چلے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں تھا, آپ کی یاد آئی. جب کبھی آپ کی یاد آتی ہے آ کر آپ کا دیدار کر لیتے ہیں, دل کو سکون اور قرار آ جاتا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, لیکن آج تو ایک عجیب تصور نے بے چین کر دیا. وہ یہ کہ یہاں تو جب بھی ہمارا دل چاہتا ہے آتے ہیں, آپ کا دیدار آسانی سے ہو جاتا ہے, آپ بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے, ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے, کل قیامت کے دن سارے معاملات ہو کر جب جنت کے فیصلے ہو جائیں گے تو آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین مرتبے اور مقام پر ہوں گے, بلند و بالا حصے پر ہوں گے, اور ہمیں اگر جنت ملی بھی تو ہم تو نچلے درجے میں ہوں گے, تو وہاں تو آپ کا دیدار نہیں ہو سکے گا. وہاں جب دل چاہے گا تو ہم تو نچلے درجے کے ہوں گے, ہمیں آپ کا دیدار کہاں نصیب ہوگا. آپ نے فرمایا کہ المرء ما من احب, انسان اسی کے ساتھ ہوگا جنت میں بھی جس کے ساتھ اس کی محبت وابستہ ہوگی. دنیا کے اندر اللہ کے دوستوں سے محبت کرے گا, آخرت میں بھی اللہ پاک اپنے دوستوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے. حضرت جبریل امین آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی بات مان کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت میں بھی جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا. وہ انعام یافتہ انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, بہت ہی بہترین ساتھ ہے, بہت ہی بہترین رفاقت ہے ان لوگوں کی. اللہ پاک جس کو چاہے عطا فرمائے. تو اطاعت کے ذریعے سے وہ ساتھ مل جاتا ہے جنت کے اندر اللہ کے محبوب بندوں کا. تو اطاعت ہی اصل کامیابی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہی حقیقت میں کامیاب ہوا, بہت بڑی کامیابی کے ساتھ. اصل کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ہے, آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنانے میں ہے, زندگی کو سنبھل کر گزارنے میں ہے, حلال کو اپنانے میں ہے, حرام سے بچنے میں ہے, جائز اور ناجائز کی تمیز رکھ کر زندگی گزارنے میں ہے. یہ سب خواب و خیال ہو جانے والی چیزیں, لیکن ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. بے احتیاطی کے ساتھ زندگی گزار گئے تو میں یہ عمل مثقال ذرۃ خیر یرا و من یعمل مثقال ذرۃ شر یرا, ذرہ برابر خیر کی ہوگی وہ بھی انسان دیکھ لے گا, ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, آگے کی طرف رواں دواں ہے. دیکھتے ہی دیکھتے سال کیسے گزرتے ہیں, رمضان آتے ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا رمضان سر پر آتا ہے, مختلف مہینے آتے ہیں گزر جاتے ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے سال پہ سال گزر رہے ہیں, عمر ہماری بڑھ رہی ہے, آگے کی طرف آ رہے ہیں, اور ایک دن آئے گا کہ دنیا ہی سے رخصت ہونے کا وقت آ جائے گا. تو اس سے پہلے ہی کامیابی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے دیے, جو آپ اپنی سنتیں چھوڑ کر گئے, ان سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. جمعہ کے دن بھی یہ مبارک حدیث میں نے سنائی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ یا بنیا, ارے میرے پیارے بیٹے, بنیا یہ لاڈ اور پیار کا جملہ ہے, جس طرح اردو میں کہتے ہیں پیارے بیٹے, میرے لاڈلے بیٹے, یا بنیا, ارے میرے پیارے بیٹے, ان قدرتا, اگر تو تم سے ہو سکتا ہو, ان تصبح وتمسی, کہ تم صبح کرو اور شام کرو, وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ, اور تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہ ہو, کوئی کھوٹ نہ ہو, کوئی عناد نہ ہو, کوئی بغض اور کینہ نہ ہو, دل تمہارا صاف ہو. فَافْعَلْ, ایسا کر لو, اپنا دل صاف ستھرا رکھو, ہر ایک کے لیے اپنے دل کے اندر وسعت رکھو, ہر ایک سے محبت رکھو, کھلا اپنے کھلے دل کے ساتھ ہر ایک سے والہانہ محبت رکھو. فرمایا کہ وذالک من سنتی، یہ میری عظیم و شان سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. ومن احب سنتی، جس کسی نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ پورا آپ نے ایک سلسلہ بتا دیا کہ میری سنت کو اپنانے والا، سنت سے محبت کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں مجھ سے دور نہیں ہوگا، میرے ساتھ اس کو نصیب ہوگا. ایک ایک سنت کو اسی انداز سے اپنایا جائے، اسی محبت سے اپنایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. ان طریقوں کو سیکھنے کے لیے آسان سی ایک حضرت اکبر صدرِ والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ نے ایک پورا روزنامچہ لکھ دیا، ایک کتاب لکھ دی کہ اگر ایک انسان سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو بڑی پیاری کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھی، اس میں پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کا نقشہ دیا گیا ہے. اس کو انسان اپنے پاس رکھے، وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ شروع کر دے، صفحہ، دو صفحہ، چار صفحے، آٹھ دس صفحے روزانہ معمول بنا لے، اور جو پڑھتا جائے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپناتا جائے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. علیکم بسنتی مختصر سی کتاب ہے، اس میں بھی صبح سے شام تک کے سارے معمولات ہیں کہ کس طرح انسان صبح کا آغاز کرے، کس طرح شام کا اختتام کرے، سارے طریقے. چھوٹی کتابوں میں ہمارے قابلین ساری محنتیں کر گئے، لیکن کوئی ان محنتوں سے فائدہ اٹھانے والا تو ہو، کوئی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے والا تو ہو، کوئی محبت کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے والا تو ہو. جس طرح مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے بڑے کام کا نسخہ بیان فرمایا کہ سیرت کا مطالعہ کرنے سے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور معرفت کا نتیجہ محبت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، لا محالہ اس کی اتباع ہوتی ہے. تو آپ کی سیرت کا مطالعہ ہو تو آپ سے محبت بڑھے گی، محبت جتنی زیادہ انتہا کو پہنچے گی اتنی زیادہ آپ کی اتباع ہماری زندگی کے اندر آئے گی. اور اس اتباع کے طریقے کیا ہوں؟ اپنی طرف سے انسان کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتا، وہ طریقے سارے کے سارے وہی ہیں جو آپ چھوڑ کر گئے. اور وہ طریقے میں نے بتایا کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کتاب کے اندر پوری زندگی کا تفصیلی خاکہ اس میں پیش کیا گیا ہے کہ انسان پڑھتا جائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو اپناتا جائے، پوری زندگی اس کی ایسی سدھر جاتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سنت کا انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم دین عطا فرمائے، سچے جذبے عطا فرمائے. یہ سچی محبت کا جوہر جس کسی کو نصیب ہو گیا تو بس اس کے وارے کے نیارے ہیں. محبت جب سچی مل جاتی ہے پھر انسان اپنے محبوب کی اداؤں کو ڈھونڈتا ہے، ادب کا پیکر بن کے انسان اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنائے، اسی ادب کے اندر انسان کی کامیابی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ مغفرت ہوئی کہ نہ ہوئی، کیا ہوا؟ فرمایا کہ بخشش ہو گئی صرف ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے. اور وہ یہ کہ ایک دفعہ ہمارا قافلہ جا رہا تھا غسل کے لیے، جب ہم ایک جگہ اترے تو دوسرے ساتھی تو ایسے ہی لباس اتار کر پانی کے گھاٹ میں اتر کھڑے ہوئے، لیکن میرے دل دماغ میں وہ حدیث تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں بلا لباس داخل نہیں ہوگا. تو میں اپنے لباس کو اتارے بغیر لباس کے ساتھ ہی میں نے غسل کیا. اس حدیث کے ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے مغفرت فرما دی. ادب اور احترام، عقیدت اور عظمت اور محبت سے سرشار ہو کر انسان اطاعت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر، تو یہی اصل کامیابی ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ادب انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی سنت کا بھی ادب انسان کے دل میں ہوگا تو انسان مقام پا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں مغفرت کے سامان ہو جائیں گے. حضرت ابو اسحاق ایک بزرگ گزرے ہیں، صوفیہ کے مقتضا ہیں، نوجوان تھے، جوانی کے اندر جولاہے کے بیٹے تھے، اور صبح سے کھڑے ہوتے شام تک وہ گچھی چلاتے اور وہ چرخہ چلاتے، کپڑے کی بنائی کرتے تھے. نوجوانی کا عالم تھا، گھر سے روٹیاں آتی، تاک کے اوپر روٹیاں رکھتے تھے. ایک دن گھر سے آیا ہوا کھانا اور روٹیاں اسی طرح تاک پہ رکھی تھی، جب بھوک لگتی تھی اس وقت کھانا کھاتے تھے. تو کھانا آ چکا تھا گھر سے، تاک کے اندر رکھا ہوا تھا اور اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. اسی دوران ان کی نظر پڑی کہ تین درویش جا رہے ہیں, تو یہ فوراً اس کھانے کو لے کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا روٹیوں کو اور فوراً بھاگے دوڑے جا پہنچے اور جا کر ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر سر جھکا کر کہا کہ کھانا حاضر ہے, تناول فرمائیے. ان کے اس ادب کی حالت کو دیکھ کر ان درویشوں کے دل میں محبت آئی. ایک نے کہا کہ یہ نوجوان تو بڑا با ادب ہے, اس کو یوں ضائع نہیں ہونا چاہیے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دینداری کے لیے قبول فرما لے. دوسرے نے کہا کہ واقعتاً ہے تو بڑا با ادب, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ساری نعمتوں سے نواز دے. تیسرے نے کہا کہ آپ نے دین اور دنیا تو دونوں مانگ لیے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں اس کو استقامت عطا فرمائے, دوام عطا فرمائے. دیکھتے ہی دیکھتے یہی تینوں بزرگوں کی دعائیں اس ادب کی بدولت ایسی رنگ لائی کہ وقت کے ولی کامل بنے اور صوفیہ کے امام بنے. اللہ پاک نے ایسے رکھے ہیں طریقے کے انسان کے دل میں اگر محبت ہو, عقیدت ہو, عظمت ہو اور عشق و محبت سے سرشار ہو کر وہ ایک چھوٹی سی سنت کو بھی اپنائے گا. یہی چھوٹی سی سنت یہی ہو سکتا ہے کہ اس قدر جاندار ثابت ہو جائے کہ حضور کی معیت جنت کے اندر نصیب ہو جائے. من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میری محبت کا ثبوت دیا. ومن احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے, اس سے بڑھ کر اور کون سی خوش نصیبی چاہیے کہ سرکار کا جواب مل جائے, حضور کا پڑوس مل جائے, کہ جب دل چاہے آپ کا دیدار ہو جائے اور وہاں وہ لطف حاصل ہو کہ جو جنت کے اندر اللہ پاک نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے لیے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیاں سنوار دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہو اور سچے جذبوں کے ساتھ نصیب ہو. ایسی محبت مل جائے کہ جس محبت کا نتیجہ اطاعت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہو, اور وہ اطاعت بھی ایسی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اپنا بھی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنا لے اور ہمیں کامل منتبہ سنت بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ہماری زندگی اندراز فرمائیے, خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے. زندگی کے اندر یا اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائیے, متبع سنت بنا دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیے, آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنانا ہمارے لیے آسان فرمائیے. اے الہ العالمین دین اسلام پر کامل مکمل چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے, ہمارا ظاہر بھی سنوار دیجیے, باطن بھی سنوار دیجیے, ہم کا بول بالا فرمائیے, باطل کا منہ کالا فرمائیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت رکھیے. اے الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائیے, تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے, مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین تمام کے تمام بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے, جن کے روزگار لگے ہوئے ہیں اس میں دوام اور استحکام عطا فرمائیے. اے الہ العالمین جتنے بھی لوگ بے گھر ہیں اپنے ذاتی مکانات عطا فرمائیے, بے سواریوں کو اپنی ذاتی سواریاں عطا فرمائیے, تمام ضروریات تمام سہولیات کے ساتھ عطا فرمائیے. اے الہ العالمین جن گھروں میں رشتوں کے سلسلے میں پریشانیاں ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مال مال فرمائیے, تمام بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. یا اللہ آپ کا فضل کرم ہے کہ آپ نے نعمت ایمان ہمیں عطا فرمائی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یا اللہ ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے, ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرمائیے, اعمال صالحہ کی کثرت نصیب فرمائیے, رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے, ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے, اخوت اور ہمدردی ہم سب کو عطا فرمائیے, ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائیے. اے الہ العالمین کامل مکمل امن و امان عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری ہر حاجت ہر ضرورت آپ کے سامنے ہے, آپ ہم میں سے ہر ایک کی تمام کے تمام جائز حاجت و مراد کو پورا فرما کر ہم سب کو کامیاب اور کامران فرما دیجئے, ناکامی اور نامرادی سے ہمیں ہمیشہ بچائیے, عزت کی زندگی عطا فرمائیے, عزت کی موت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین دنیا میں بھی ہمیشہ سرخروئی نصیب فرمائیے, آخرت میں بھی ہمیشہ سرخروئی نصیب فرمائیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے, آپ کے جھنڈے تلے ہم سب کو جگہ عطا فرمائیے, آپ کے حوض کوثر سے سیرابی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت عطا فرمائیے, جنت ہم سب کا ٹھکانہ بنائیے, ہمارے آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت کاملہ فرمائیے. اے الہ العالمین ان سب کی قبروں کو جنت کے بہترین باغ بنائیے, ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. اے الہ العالمین ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, مطیع اور فرما بردار بنائیے, ہمیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین بڑوں کو اپنے چھوٹوں کا, چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.